بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت پر۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بے آب و گیاہ میدان میں خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ دعا مستجاب ہوئی، اور اس دعا کی استجابت کے اثر یعنی اس دعا کے اثر میں استجابت کے طور پر آج دنیا بھر سے ہزاروں لوگ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور بس آج کل وہ ایام چل رہے ہیں کہ جن دنوں میں ناظرین ہمارے جتنے بھی یہ حاجی ہوتے ہیں ان کی کیفیت ایک عجیب سی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں اور زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں۔ بہرحال بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد کے جو خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں، بڑے مبارک ہیں وہ ہاتھ کے جو خانہ کعبہ سے مس ہو جاتے ہیں، بڑے ہی تبرک متبرک اور اکرام کے لائق ہیں وہ لب اور وہ ہونٹ کے جو حجر اسود کو چھو لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم تمام حاجیوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو بھی خانہ خدا کی زیارت کے لیے گئے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان کی زیارت کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ جی ہاں، ہمارا یہ پروگرام آپ جانتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید کے رموز بتائے جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنی قرأت کو، اپنی ترتیل کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ استاد جناب جنت حسین شاہ صاحب موجود ہیں، تو آئیے ملاقات کر کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام ورحمۃ اللہ،
کیسے مزاج جناب؟
مہربانی، شکریہ۔
جی ناظرین، حسب معمول ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے بارہا سنا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو شریعت میں وارد ہوا ہے کہ ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ مثلا سب سے پہلی چیز وہ خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن مجید ہے، اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ والد کا چہرہ ہے، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور اسی طرح سے عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو چونکہ بات قرآن کی چل رہی ہے، اور مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کی پیروی کرتے ہوئے، قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہوئے دور دراز سے لوگ سفر کر کے خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو آئیے درس قرآن شروع کر رہے ہیں، اور آج ہماری گفتگو انشاءاللہ غنہ اور اس کے احکام کے بارے میں ہے۔ استاد، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ گفتگو انشاءاللہ ہماری غنہ اور اس کے احکام کے بارے میں رہے گی، تو غنہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے احکام بیان فرمائیے۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین۔ دیکھیں، غنہ کے حوالے سے جو خود غنہ ہوتا ہے، اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی آواز ناک سے آئے، ناک سے آواز کا آنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ مثال کے ساتھ اس کو بیان کروں گا۔ دیکھیں، پھر یہ غنہ دو طرح کا ہوتا ہے، دو چیزوں میں بیان کیا جاتا ہے، وہ ایک صفات میں آتا ہے اور ایک احکام میں آتا ہے۔ جو صفات میں آتا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ جو صفات میں آتا ہے وہ جب اس غنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو فوراً جو صفات میں آتا ہے اس کے حوالے سے ہماری فوراً جو نگاہ چلی جاتی ہے یا جو ذہن چلا جاتا ہے وہ صفات کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس غنہ ایک صفت ہے۔ دیکھیں، احکام میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک حکم بھی ہے۔ دیکھیں، میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں، صفات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی حروف ہیں جن کی یہ صفت ہے کہ وہاں پہ ان میں غنہ کیا جائے۔ غنہ کیا کیا جائے؟ یعنی ان کو جب تلفظ، ان کا تلفظ کیا جائے تو ناک سے آواز کا آنا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے اور اس کا طریقہ کار ناک سے آواز کا آنا ہے، جب صفت میں بیان کرتے ہیں دو حروف ہیں کہ جن کی یہ صفت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہر صورت میں، چاہے وہ دو حروف ساکن ہوں، ان کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، یا کوئی حرکت ہو، جس حوالے سے بھی کہا جائے سکے، ان کے اوپر تشدید آ جائے، ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ہمیشہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صفت غنہ ایک حکم ہوتا ہے۔ حکم جو پہلے بیان کر چکا ہے اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ ہم نے ادغام کے حوالے سے جب بات کی تھی، نون ساکن اور تنوین کے جب احکام بیان ہو رہے تھے، اس میں بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ جو احکام ہیں، نون ساکن اور تنوین کے جو احکام ہیں، اس میں سے ایک حکم ہوتا ہے ادغام نون ساکن یا تنوین کا۔ بعد والے حروف میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن میں ادغام کیا جاتا ہے۔ کہا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آ جاتے ہیں حروف یرملون تو وہاں پہ ادغام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ذہن میں رہے۔ میں واپس صفت کی طرف جاتا ہوں، وہ دو حروف بیان کر کے، چونکہ یہ بات تفصیلی ہو جائے گی، پہلے میں اس صفات کو بیان کر دیتا ہوں۔ جو صفات کے حوالے سے ہم نے کہا ہے وہ دو حروف ہیں، میم مشدد، میم اور نون، میم مشدد نہیں کہہ سکتے، میم اور نون یہ دو حروف ایسے ہیں کہ جن میں ہمیشہ غنہ پایا جاتا ہے. اب جو باز ہے ہماری، وہ باز اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ، چونکہ جب ہم یہ ساکن ہوتے ہیں، نون یا میم جب ساکن ہوں تب بھی ان میں غنہ ہوتا ہے، لیکن وہ باز سے خارج ہے. باز سے خارج کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم تلفظ کرتے ہیں، اگر کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، صفت غنہ کا پتہ نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کو ادا کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر نون اور میم اگر یہ متحرک ہوں، ان کے اوپر کوئی حرکت ہے، زبر زیر پیش ہے، وہ بھی اس میں بھی غنہ ہے، اس میں بھی غنہ ہے، لیکن یہ سیم اسی طریقے سے کہ ساکن کی طرح اس میں ہماری باز نہیں ہے، باز سے خارج ہے. کیوں؟ جو آدمی نہیں جانتا، صفت غنہ کو نہیں جانتا، وہ بھی اس کو ادا کر رہا ہے. لیکن ہماری باز جو ہوگی وہ نون مشدد اور میم مشدد. اور اس کا طریقہ کار دیکھیے، جب ہم پڑھتے ہیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام لم تنذرہم مثلا، ام لم، اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میم ہو اور نون ہو، اس کا جب تلفظ ہم کریں تو ناک سے آواز نہ آئے. جب ہم میم کا تلفظ کر رہے ہیں ام، جب ہمارا منہ بند ہو گیا، آٹومیٹک ہماری جو آواز آ رہی ہے وہ ناک سے آ رہی ہے، ام لم مثلا. اسی طریقے سے اگر یہ متحرک ہوں تب بھی اسی طریقے سے اس میں آواز آٹومیٹک جو ہے وہ ناک سے آئے گی، اور یہ ہماری باز سے خارج ہے، کیونکہ جب ہم تلفظ کرتے ہیں یہ خود بخود آواز آ جاتی ہے.
لیکن غنہ میں اور اس آواز میں تو کافی فرق ہے، یعنی اس میں ہلکی آواز آتی ہے.
دیکھیں غنہ جو وہی تعریف میں نے بیان کی ہے کہ اسے مراد یہی ہے کہ ناک سے آواز کا آنا. اب یہ ناک کا سے آواز کا آنا یہ مختلف طریقوں سے ہے، یا یہ آٹومیٹک جو آ رہی ہے خود بخود آ رہی ہے، یا نہیں ایک طریقے کے ساتھ ہم لے کے آ رہے ہیں. مثلا جو مثال میں نے دیا ہے ام، اس میں ہم کوئی کردار ہمارا خاص نہیں ہے، یا ہمارے ناظرین اس کی طرف توجہ کریں کہ مثلا یہاں پہ کوئی خاص نقطہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو، چونکہ اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دو تو شاید ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے. جب خود سے ادا کر رہے ہیں تلفظ ٹھیک ہے تو اس میں باس نہیں کرنی چاہیے. ام لم مثلا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے میم کے اوپر زبر زیر پیش آ گئی، نون کے اوپر حرکت آ گئی، تو وہاں پہ بھی جب خود ادا کر رہے ہیں تو اس میں باس نہیں ہے. اب یہاں پہ توجہ کرنی ہے کہ جو نون مشدد اور میم مشدد ہے اس میں باس ہے، اس میں کیفیت غنہ ہے کہ غنہ کس طریقے سے ہوگا. میم مشدد اور نون مشدد میں جب سکون کی حالت میں یا متحرک ہونے کی صورت میں ہم خود بخود کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں توجہ کرنی ہے کہ جب نون مشدد ہے یا میم مشدد ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہاں پہ کس طریقے سے غنہ ہوگا. دیکھیے جب ہم نون مشدد اور میم مشدد پہ پہنچتے ہیں، اس کا تلفظ کرتے ہیں، تو وہ اس کو کھینچ کے دو برابر پڑھنا ہے اس کو. یعنی غنہ اگر میں ایسے سادے الفاظ میں بیان کروں، ہمارے ناظرین توجہ کریں گے کہ نون مشدد اور میم مشدد جس جگہ پہ آ جاتا ہے وہاں پہ ہم اس حرف پہ ٹھہر کے دو برابر ہم اس کو پڑھ دیں گے، یعنی دو برابر اس کو کھینچ کے رکھیں گے. مثلا دیکھیے میں اگر مثال دیتا ہوں، مثلا ان اللہ، ان اللہ، ان شارٹ پڑھ دیا، لیکن اس میں چونکہ نون مشدد ہے، ان اللہ، اس کے دو برابر یہاں پہ روک کے رکھیں گے. یہاں پہ ہماری آواز روک کے رہنی چاہیے، ان اللہ، ان اللہ.
صرف نون میں یہ بات ہے، میم میں نہیں،
میم میں بھی ایسے ہے،
میم
میں بھی ایسے ہے. دیکھیے مثلا ایک ایسا کلمہ میں استعمال کرتا ہوں، دو تین کلمے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ مشکل ہے، میم زیادہ آیا ہے. مثلا ام میم میم مم معک،
یعنی یہ کئی ایک حروف
جو ہے ایک ساتھ میں، میم جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. یہاں پہ خاص توجہ کریں، دیکھیں جو پہلا والا میم ہے اور دوسرا میم ہے، او ما ما، جب ما کر رہے ہیں متحرک ہونے کی صورت میں کم آواز جلدی سے ناک سے تھوڑی سی آتی ہے، لیکن ضرور ہے، یعنی غنہ ہے اس میں. سکون کی حالت میں بھی ام نون ناک سے آواز آ رہی ہے اس میم کی، لیکن جب یہ مشدد ہو رہے ہیں اس وقت ہم اس کو تھوڑا سا روک کے رکھیں گے. اما میم، اما جلدی سے پڑھا، پھر میم مم معک، یہاں پہ دو برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے تاکہ یہ غنہ ادا ہو جائے. اسی طریقے سے نون میں ان اللہ، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، نون مشدد اور میم مشدد. یہ تھی صفت. एक अहकाम में बात होती है कि जो बीच में मैंने
यानी ये जो गुन्ना है इसकी बहस दोनों में होती है, सिफात
दोनों
में
में
भी
सिफत
होती
में
है
भी है
और
अहकाम
अहकाम
में
में
भी
भी।
है। लेकिन आप हमारे नाजरीन इस चीज़ की तरफ तवज्जो करेंगे कि जब बात होती है तो या शायद सुना है तो वो चूंकि सिफत गुन्ना के हवाले से बात होती है तो ये फकत सिफत नहीं है बल्कि अहकाम में भी है कि जो
जी
हमने
इसका
पहले
जिक्र है
बयान कर दिया
जी
है कि
बिस्मिल्लाह
वहां पे जब नून साकिन और तनवीन हरूफ यारमालून के पास पहुंचते हैं तो वहां पे क्या है, वहां इदगाम होता है। इदगाम पे उसमें भी हमने बात की थी कि
जी
ये जो हरूफ यारमालून है, यारमालून ये छह हरूफ हैं, इनमें से लाम और रा बेदोन गुन्ना, वहां पे हमने बयान किया था कि लाम और रा में गुन्ना नहीं है। देखिए गुन्ना आ गया
जी
हरूफ यामून में, या मीम वाव नून, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये चार हरूफ आ जाए या मीम वाव नून तो वहां पे गुन्ना होगा। मसलन देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मसलन एक कलमा मई यश मई मई, अगर ना को
जी
पकड़ लेते हैं तो ये आवाज खुद ब खुद देखिए रुक जाती है, जब ना को पकड़ लिया तो वो गुन्ना नहीं हो रहा है, मई नाक से आवाज का आना बंद हो जाता है, ये गुन्ना है चूंकि नाक से आवाज है मई यश, ये चार हरूफ है या मीम वाव नून, मीम
यानी उन
वा
छह हरूफ में से ये चार
जी जी
हरूफ
चार हो,
यमून
लाम
जी
और रा अहकाम में लाम और रा ये इसमें गुन्ना नहीं है,
और
लेकिन या
लेकिन सिफत
मीम
में ये
वाव
छह के छह
नून
हरूफ एक साथ
ना,
बयान
सिफत में फकत दो हरूफ की सिफत है, मीम मुशद्दद,
जी
मीम और नून, मुशद्दद नहीं कहूँ,
जी
मीम और नून में हमेशा गुन्ना आएगा चाहे वो
बहुत
मुतहर्रिक हो
शुक्रिया
चाहे
उस्ताद
साकिन
जी
हो।
जी नाजरीन तिलावत एक कलाम मजीद समाप्त फरमाते हैं समाप्त करते हैं फिर उसके बाद इंशाल्लाह हाजिर होते जी नाजरीन तो शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम का दूसरा सेटमेंट दूसरा हिस्सा और आज भी कई एक अफराद इंशाल्लाह हमारे साथ में होंगे जिनमें से जो पहले पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम कमर साहब ये हमारे साथ कश्मीर से हैं इंशाल्लाह तो हम बात करेंगे कमर साहब से। सलामुन अलैकुम
अस्सलाम वालेकुम
जी
वरहमतुल्लाह
कैसे हैं कमर साहब
जी। बस अल्लाह का
आपकी
शुक्र है
उम्र
ठीक है जी। मैं अरशद साहब का हूँ
जी
18
18 साल माशाल्लाह। सूरह अनाम आयत नंबर 64 से 69 तक तिलावत फरमाएं।
ठीक है।
बिस्मिल्लाह
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلكم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह कमर साहब वाकई बहुत अच्छी तिलावत है और तरतील का भी हक अदा किया है। आपकी उम्र माशाल्लाह 18 साल है और आपने कुरान मजीद कहाँ सीखा है, घर में सीखा है या बाहर कहीं और किस क्लास में हैं आप?
जी मकातिब में ही सीखा मैंने।
जी
जी मकातिब में ही।
जी मकातिब में सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कश्मीर के क्या हालात हैं आपके इलाके के जहाँ पर आप हैं?
जी अभी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अभी ठीक है। हमारे अल्लाह का जो है जो है पानी की जद में आया था, लेकिन खुदा का शुक्र है बच गए। बहरहाल नुकसान तो हुआ लेकिन किसी हद तक बच गए।
बहरहाल खुदा वंद मुताल इंशाअल्लाह उसका रहम करम आप हजरात के साथ में है। और आप इस वक्त कौन सी क्लास में हैं, क्या पढ़ रहे हैं?
जी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ।
फर्स्ट ईयर में, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बहुत अच्छी तिलावत है, पूछते हैं उस्ताद से। जी उस्ताद।
माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत कर रहे थे, इससे पहले के इनका एक या दो नुकात की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊं इनको। मैं वाकई खुशी होती है कि एक जो एक इदारा है मुकातिब, पूरा नाम पता नहीं क्या है लेकिन मामूलन जो हम सुनते आ रहे हैं वो मुकातिब के हवाले से, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी बरादरान शिरकत कर रहे हैं, पढ़ते हैं या मुसाबकात में मुकाबले में शिरकत करते हैं या वैसे भी पढ़ते हैं, वो बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि हम मुकातिब में पढ़ रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इदारा है, वाकई काबिल दाद और काबिल तहसीन इदारा है। मैं उनकी खिदमत में सलाम और इस हवाले से तबरीक भी पेश करता हूँ कि एक अच्छा इदारा कुरानी हवाले से इतना अच्छा काम कर रहा है।
हमारे जो बुजुर्ग उलमा है उनकी ये सब काविश और कोशिश है कि जिसका नतीजा
खुदा उनको जज़ाए खैर दे।
का नाम तंजीमुल मकातिब है,
तंजीमुल मकातिब है। माशाल्लाह खुदा जज़ाए खैर दे उनके जो बनाने वाले अफराद हैं या जो जिस हवाले से भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, खुदा जज़ाए खैर दे। देखिये कमर साहब की बहुत अच्छी तिलावत थी वाकई, और मुझे इस हवाले से अफसोस हो रहा है कि इन्होंने किसी मुकाबले में शिरकत नहीं की। ज़ाहिरन जो हमारा रमज़ान मुकाबला था इसमें शिरकत उन्हें करनी चाहिए थी। बहरहाल बहुत अच्छी तिलावत है, अगर आपने आपको ज़्यादा कवि करना चाहते हैं तो ज़रूर मुकाबले में शिरकत करें। एक नुक्ते की तरफ इशारा करूँगा, आयत नंबर 66 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकद्दबा बिही, इसमें देखिए हमने जो गुन्ने का कहा है, फकत गुन्ने में हमने कहा कि वहाँ पे उसको रो के रखना है। दाल उन हरूफ में से नहीं है कि जिसको हम रो के रखेंगे और डबल करके पढ़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने वकद्दबा बिही
यानी गलत हो जाएगा, लगा कि जैसे वहां पर
फौरन उसको छोड़ दे
जी, और उनकी आवाज
फौरन उसको छोड़ देना चाहिए। वकद्दबा बिही कौम का मसलन वकद्दबा बिही, हालांकि इन्होंने यहाँ पे रोके रखा वकद्दबा बिही। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत थी, खुदा इनको जज़ाए खैर अता करे।
जज़ाकुमुल्लाह कमर साहब। और हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट जनाब मोहम्मद इसहाक साहब, सलामुन अलैकुम। बहरहाल कांटेक्ट नहीं हो पाया है हमारा मोहम्मद इसहाक साहब से। हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं वो जनाब आगा शराफत हुसैनी साहब हैं, ये भी कश्मीर से हैं। सलामुन अलैकुम।
सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाह।
जी कैसे हैं जनाब?
अल्हम्दुलिल्लाह।
जी पाकिस्तान के किस इलाके से हैं आप?
मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक है मेरा।
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह गाफिर आयत नंबर 17 से 27 तक तिलावत फरमाएं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم جعلناهم قبة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
جزاكم الله آغا شرافت حسینی صاحب پاکستان سے ہمراہی کر رہے ہیں جزاكم الله پوچھتے ہیں استاد سے کہ انہوں نے آپ کی اس تلاوت کو کس حد تک پسند کیا ہے جی استاد
ماشاءاللہ خداوند متعال ان کی آواز میں اور بھی زیادہ بھی تاثیر عطا فرمائے اور مزید انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت تھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے مقابلے میں شرکت کریں انشاءاللہ امید ہے کہ اگر کسی مقابلے میں شرکت کریں گے تو آئندہ سالوں میں اپنا ایک نمبر لے کے آ سکتے ہیں چند چیزوں کی طرف ضرور توجہ کریں اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا سلو کریں تھوڑا سا آہستہ پڑھیں چونکہ جلدی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں عدم توجہ کی وجہ سے توجہ نہیں ہو رہتی ہے بعض دفعہ جلدی پڑھتے ہوئے توجہ انسان کی نہیں رہتی ہے اور اس کی طرف انشاءاللہ جب آہستہ پڑھیں گے تو بہتر توجہ ہو سکتی ہے بعض جگہوں پہ یہ جو ابھی آج ہم نے بیان کیا ہے غنے کے حوالے سے کھینچ کے رکھنا وہ فقط کچھ حروف میں تھا ہر حرف میں نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے آیت نمبر 17 میں اگر دیکھ رہے ہوں قرآن کی طرف توجہ کر رہے ہوں الیوم تجزا کل نفس یہاں پہ کل لام ایسے حروف میں سے نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کو کھینچ کے رکھا جائے اسی طریقے سے آیت نمبر 18 میں پہ بھی ندل حناجر یہاں پہ بھی انہوں نے لدل ایسے کھینچ کے رکھا یہ صحیح نہیں ہے اس کی طرف ضرور توجہ کریں گے ایک ضروری نقطہ جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا شاید ہمارے جو دوسرے باقی ناظرین ہیں وہ بھی اسے یقیناً استفادہ کریں گے اس نقطے سے دیکھیں آیت نمبر 20 میں مجھے ذہن میں آ رہا ہے پہلے کسی جگہ پہ اس کو بیان کر چکا ہوں آیت نمبر 20 میں دیکھیں واللہ یقضی بالحق یہاں پہ جب ہم وقف کر رہے ہیں تو تشدید ہے جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں اس تشدید کو حذف نہیں کرنا ہے ہم نے اس تشدید کو باقی رکھنا ہے اس کی حرکت ختم ہوتی ہے جی سائلنٹ ہوتا ہے دیکھیں واللہ یقضی بالحق تھوڑی دیر کے بعد یہ کلکلا اس کو واپس چھوڑنا چاہیے اگر فوراً چھوڑ دیں گے بالحق تو یہ قاف اس کا ایک ادا ہوا جو جی تشدید ہے وہ تشدید حذف ہو گئی ہے، لہٰذا اس
یعنی
کو
وہ جو قاف کے اوپر آواز ہے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بند ہو جائے گویا کہ
جی جی تھوڑی دیر تھوڑی دیر بند رہے اس کے بعد اس کے آواز واپس پلٹ کے آئے، لیکن اس کا کل کلا کا یہ طریقہ چونکہ باس نہیں ہے، کل کلا کا طریقہ یہ ہے آواز واپس پلٹ کے آتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ تشدید ہے یہاں پہ خاص توجہ کریں جس جگہ پہ بھی ہے وہاں پہ جب اگر تشدید ہے تو اس کو تھوڑا سا روک کے رکھیں، بالحق فوراً اگر چھوڑ دیں گے ایک قاف ادا ہوگا ڈبل ادا نہیں ہوگا تشدید حذف ہو جائے گی. اور آیت نمبر 26 میں توجہ کریں گے آئیں یظہر، یہاں پہ غنہ ہے روک کے رکھنا شارٹ کر دیا تھا انہوں نے آئیں یظہر جلدی سے پڑھ دیا تھا، حالانکہ ذہن میں ہے لیکن چونکہ جلدی سے پڑھا انہوں نے تو وہ ان سے چھوٹ گیا ہے، خدا جزائے خیر عطا کرے.
جناب خود جو مثلا میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی پڑھنے کی رفتار جو ہے وہ بہت کم ہے، یا مثلا کچھ بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو خود تجوید کے معاملے میں یعنی انسان کی رفتار جو ہے وہ کس حد تک وہ انسان کا ساتھ دیتی ہے؟
دیکھیں جتنا آہستہ پڑھیں گے، جب ابتدائی مراحل ہیں ابتدائی مراحل میں انسان کوشش کرے کہ آہستہ آہستہ، دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا ایک آدمی جب ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو وہ جب گاڑی چلاتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے آہستہ آہستہ چلائے، یہ تو ایک عام سی ایک چیز ہے، فوراً اگر سپیڈ کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے جتنا آہستہ پڑھیں گے ہماری توجہ زیادہ رہے گی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماہر ہو جاتے ہیں زیادہ تلاوت کرتے ہیں، یا حفظ ہو جاتا ہے یا وہ ماہر ہو جاتے ہیں جلدی سے تلاوت کرتے ہیں، غلطی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ابتدائی مراحل ہیں اس میں جتنا آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھ سکتے ہیں خود انسان پہ منحصر ہے کہ کتنا وہ اس کی توجہ کتنی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا مثال دیتے ہیں خلیل حصری کی، دو قسم کی اس کی ترتیل ہوتی ہے، ایک بہت آہستہ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں توجہ زیادہ رہتی ہے جب ابتدائی مراحل ہیں.
لیکن اگر انسان کی پڑھنے کی جو رفتار ہے وہ زیادہ یا کم ہوتی ہے تو بخوبی وہ مطالب کو ادا نہیں کر پاتا ہے، تجوید کے جو یعنی احکام ہیں ان کو ادائیگی نہیں کر پاتا ہے.
دیکھیں جب اس کے ذہن میں ہے، ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے ایک عملی ہوتی ہے،
بالکل
پہلے اس کو جب ذہن میں علم ہے، علم کے بعد اس کو عملی جب اس نے انجام دینا ہے، سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کو حاصل کرے، یعنی علم تجوید حاصل کرے، اس کے بعد اس کے ساتھ پریکٹس ہے نا، جب علم نہیں ہوگا تو اس کی پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
غنہ کے بارے میں اگر کوئی حکم باقی رہ گیا تو بیان.
دیکھیے ایک چیز میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس کی طرف توجہ کریں گے، نقطہ جو میں نے یہاں پہ نوٹ کر دیا تھا کہ کہیں ذہن سے نکلنا چاہیے. دیکھیں جو ہم نے کہا تھا کہ احکام کے حوالے سے کہ احکام میں بھی ایک غنہ پایا جاتا ہے، ایک ادغام میں پایا جاتا ہے، ایک اقلاب میں ہے اور ایک اخفا میں، اقلاب میں بھی ہوتا ہے اخفا میں بھی ہوتا ہے. اقلاب میں مثلا میم بعد یہاں پہ بھی روک کے رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اخفا میں بھی مثلا انتم یہ اس میں بھی غنہ ہوتا ہے. ایک چیز اور ہے جس پہ توجہ کریں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، مثلا بالحق یہاں پہ کلکلا تھا، سیم اسی طریقے سے غنہ میں بھی ہے، غنہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک ایسے حرف پہ ہم رک رہے ہیں کہ جس کی صفت یہ ہے کہ غنہ ہے، وہاں پہ بھی اس کو روک کے رکھنا ہے، یہاں پہ اس کو کھینچ کے پڑھنا. مثلا ولا جان فوراً اگر چھوڑ دیں گے اس کی تشدید حذف ہو جائے گی، یہ وہ بالحق کی طرح ہے. یہاں پہ بھی خاص توجہ کریں کہ وہ غنہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، اگر غنہ نہیں ہوگا تو اس کی جو تشدید ہے وہ حذف ہو جائے گی، جب غنہ حذف ہو جائے گا تو.
اچھا استاد یہ جو چھ حروف آپ نے بیان فرمائے ہیں، مثلا یہ ری لام
میم واو
نون یرملون،
جی
چھ حروف ہیں، ان کو ایک مرتبہ اور ہمارے ناظرین کے لیے ان کا جو ایک حکم ہے کلی وہ بیان فرمائے.
دیکھیے یہ ہماری بحث کلی طور پہ گزر چکی ہے، ہم نے کہا تھا نون ساکن اور تنوین کے کچھ احکام ہیں، اس میں سے ایک حکم ہم نے ادغام بیان کیا تھا، چار احکام تھے ان میں سے ایک حکم ادغام تھا. ادغام کی صورت میں ہم نے کہا تھا، دیکھیں یہ جو ہم یرملون کہہ رہے ہیں، بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے، بلکہ ایک دوست نے ہمارے عزیز ہمارے شاگرد انہوں نے کہا کہ یہ یرملون کلمہ ہم نے قرآن میں نہیں دیکھا. دیکھیں یہ مراد یہ پورا کلمہ نہیں ہے کہ پورا کلمہ کہیں آپ کو ملے گا تو وہاں پہ ادغام ہوگا، بلکہ یا را میم لام واو نون یہ چھ حروف ہیں، ان چھ حروف کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، کہا کہ یہ یرملون یہ چھ حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف بھی اگر نون ساکن تنوین کے بعد آ جائے تو اس کا یہ حکم ہے، مراد یہ ہے. اب اس میں اگر نون ساکن تنوین کے بعد یہ حروف آ گئے، ان میں سے دو کو نکال دیں، لام اور را، یرملون میں سے را اور لام یہ غننے کے بغیر ہیں، اس کے علاوہ جو چار باقی حروف رہ گئے یا میم واو نون وہاں پہ غنہ، غنہ سے مراد وہی ہے کہ اس کو روک کے رکھیں گے، میم میم من مثلا
استاد بہت شکریہ جزاکم اللہ شکر گزار ہیں استاد محترم کی اور اسی طرح ہمارے تمام ناظرین کے ہم شکر گزار ہیں اور ہم آخر میں دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت بیتک الحرام الہی آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ